أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، یا پھر جو روفنہار بغیر کسی دلیل کے محض کسی کی باتوں میں آ کے آپ نے یہ سب کچھ شروع کر دیا، کیا جو کچھ آپ اپنے اندر تبدیلی کر رہے ہیں یہ کسی انسان کی باتیں ہیں یا کسی انسان کو آپ فالو کر رہے ہیں یا جذباتیت میں کسی کے پیچھے چل پڑے ہیں، اندھا دھند آنکھیں بند کر کے یا کسی نعرے کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ یہ آپ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. اور اگر آپ نے واقعی ایسا کر رکھا ہے کہ صرف کسی کی باتوں میں آ کے جذباتیت کا شکار ہو کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو راہ آپ اختیار کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں اس کے پیچھے کوئی ٹھوس دلیل ہے، تو پھر آپ کو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ کسی کا جی چاہے کرے. اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو بس ٹھیک ہے. سورۃ الرعد آیت 19 میں آتا ہے، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن ہوا آما انما یتذکر اولو الالباب. بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے دونوں برابر ہو جائیں؟ جو اس قرآن کی سچائی کو مانتا ہے اور جس کو اس کتاب کا پتہ ہی کچھ نہیں، اس نے نہ پڑھا ہے نہ دیکھا ہے نہ جانا ہے، کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جب انسان دین کی حلاوت پا لیتا ہے، دین کی مٹھاس پا لیتا ہے، تو پھر اللہ کی اطاعت میں لطف آنے لگتا ہے، پھر گناہ ستانے لگتا ہے. اور جب تک یہ حلاوت نہیں نصیب ہوتی نا، ایمان کی ایک حلاوت ہوتی نا، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے، ایمان کی ایک روشنی ہوتی ہے، تو جب ایک شخص کو وہ روشنی نصیب ہوتی ہے، پھر جب اس پہ حقائق کھلتے ہیں تو سب کچھ کرنا اتنا اچھا لگتا ہے، خواہ وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو. اس کے برعکس دوسرے لوگوں کو وہی سب کچھ بہت مشکل لگتا ہے. تو ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ آپ اپنی عمارت کی بنیاد کس چیز پر رکھے ہوئے ہیں، آپ نے جو راہ اپنائی ہے وہ کیوں اپنائی ہے، آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، کیا سوچ سمجھ کر پورے شعور کے ساتھ یا صرف کسی کی سنی سنائی پر، کیا آپ کے اپنے دل نے گواہی دی ہے، آپ کی عقل نے اس کی لاجک کو مانا ہے، آپ کا اس پر شرح صدر ہوا ہے، آپ یقین کی کیفیت میں ہیں، یا پھر بس ادھر دھکا پڑا تو ادھر چل پڑے، ادھر سے کسی نے دھکیلا تو ادھر آ گرے، یہ کیفیت ہے. ہم کوئی بھی کام جو کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر کام کا جس طریقے پر وہ کیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک انجام ہوتا ہے. اگر آپ کی عمارت ایک مضبوط چٹان پر ہے تو پھر طوفان، آندیاں، بارشیں اس کو نقصان نہیں دے سکتے. لیکن اگر آپ نے ریت کا گھروندا بنایا ہوا ہے تو پھر اشارہ ہی کافی ہے اس کو ڈھانے کے لیے.
The wise man built his house upon a hill. The wise man built his house upon a hill. And the rain came tumbling down. The rain came down and the floods went whoosh. The rain came down and the floods went whoosh, and the house on the hill stood still. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods went whoosh. The rain came down and the floods went whoosh, and the house on the sand fell down.
یہ بالکل اس آیت کی ایک تفسیر بنتی ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنی عمارت سوچ سمجھ کے بناتا ہے اور مضبوط بنیاد پہ بناتا ہے، پھر کچھ بھی ہو وہ عمارت نہیں گرتی، وہ قائم رہتی ہے. لیکن احمق انسان جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے اور تھوڑے سے جھٹکے سے سب کچھ بہہ جاتا ہے اس کا. کیا آپ کو یہ حدیث یاد ہے، من احب للہ وابغض للہ؟ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض کیا، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو ایمان مکمل ہی نہیں، ایمان کی ترقی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ کیا نہ ہو، محبت، بغض، دینا اور روکنا سب کچھ اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ کیونکہ جب محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے تو اپنی ذات اس میں سے پیچھے ہو جاتی۔ اگر کسی سے بغض بھی رکھنا پڑے اللہ کے لیے تو اس میں اپنی ذات کا کوئی انتقام مقصود نہیں ہوتا، اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ لینا مقصد نہیں ہوتا۔ اللہ کی خاطر کچھ دینا پڑے، چھوڑنا پڑے تو کچھ مشکل پیش نہیں آتی، اللہ کے لیے کچھ روکنا پڑے، کچھ منع کرنا پڑے تو کچھ مشکل نہیں۔ ایسی روح کے ساتھ جب دیندار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر دین کی خدمت کرتے ہیں تب دین کو ترقی ہوتی، اور اگر ان کی اپنی انا اور ذات اور اپنی اغراض بیچ میں ہوں تو دین پیچھے چلا جاتا ہے اور شخصیتیں اور ذاتیں اور انسان آگے آ جاتے ہیں۔ ہم سب دعوے تو بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن اگر آج میں اعلان کروں کہ آپ کے گروپس تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر اپنا ری ایکشن دیکھ لیجئے، اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لے لیجئے۔ جب ہم اللہ ہی کے لیے کہیں آئے ہوں، اللہ ہی کے لیے کچھ کر رہے ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہم کہیں بھی بٹھا دیے جائیں، کوئی کام ہم سے لے لیا جائے یا ہمیں دے دیا جائے، ہم تو اللہ کے لیے ہیں یہاں۔ احب للہ میں ذات تو نہیں ہوا کرتی، ابغض للہ میں شخصیتیں تو مقصود نہیں ہوتی، آتا للہ میں پرسنل انٹرسٹ تو نہیں ہوا کرتے، اور منع للہ میں ذاتی پسند و ناپسند تو نہیں ہوتی۔ جب تک کسی ٹیم کے اندر یہ اسپرٹ نہ ہو کہ وہ بڑی مصلحت کے لیے، بڑے فائدوں کے لیے اپنی ذاتی خواہشات کو قربان کرنا نہ جانے، دین آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر ہمارے کچھ چھوٹے چھوٹے مقاصد تو ضرور پورے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نفس کی، ہمارے دل کی، ہماری مرضی کی کچھ سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی۔ ہم تو یہاں اللہ کے لیے آئے تھے، پھر یہ ہماری ذات کیوں آگے آ گئی اور اتنی خاموش طریقے سے آ گئی کہ ہم کو پتہ بھی نہ چلا؟ کیونکہ کسی بھی دعوے کا اصل پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب امتحان آتا ہے سر پہ۔ تو جب تک ہم اپنا آپ اللہ کے حوالے نہ کر دیں، اللہ کے سپرد نہ کر دیں، اسلام کی روح نہیں اترتی، اسلمت والی کیفیت نہیں آتی کہ ہر حال میں میں راضی ہوں اللہ کے فیصلے پر، کیونکہ ساری نظر تو مقصد پہ ہے۔ خواہ کوئی انسان کا ذاتی عمل ہو، یا کوئی ادارہ بن رہا ہو، یا کوئی مسجد بن رہی ہو، یا مدرسہ بن رہا ہو، ایون مسلمانوں کے ہاں تو دنیا کے بھی کوئی کام ہو رہے ہیں، جیسے کوئی ہاسپٹل بن رہا ہے یا کوئی اور انسانی فلاح و بہبود کا کوئی پروجیکٹ ہے، ہاں کوئی کسی بھی کام کے لیے کوئی چیز تیار کی جا رہی ہو۔ تو جب تک مومن کی زندگی میں تقویٰ اور اللہ کی رضا کی طلب نہ ہوگی وہ کام ترقی نہیں کر سکتا۔ اور افسوس کہ ہمارے ہاں عملی طور پر بھی جو عمارتیں بنتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، جو سڑکیں بنتی ہیں آپ کی، ہسپتال بنتے ہیں، ان کا عالم کیا ہوتا ہے، حال کیا ہوتا ہے، وہ سب اتنی جلدی خراب کیوں ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا مشکل؟ ہم تو سب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، ہم تو سب سچے پکے مومن مسلم ہیں، ہم سب تو جنت کے طلبگار ہیں، پھر ہمارا یہ حال کیوں ہے؟ سپردگی کی کیفیت اسی وقت آ سکتی ہے جب اعتماد ہوتا ہے، اور جہاں پر اعتماد نہ ہو وہاں آپ اپنا آپ حوالے نہیں کر سکتے. جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا کہ اللہ آپ کو جزا دینے والا ہے کسی قربانی کی, اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا. کسی بھی کام کے آغاز میں صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, بلکہ ہر سٹیپ پر, ہر اونچ نیچ پر اپنی نیت کا بار بار جائزہ لینا اور اپنے آپ کو پرکھنا انتہائی ضروری ہے. جب ان باتوں کی بنیاد ذات پر ہو تو ذاتیں ختم ہو جاتی ہیں, لیکن اگر مقصد پر ہو تو مقصد نہیں ختم ہوتے. آپ کو آکسفورڈ ڈکشنری کی ہسٹری پتا ہے؟ آپ جب استعمال کرتے ہیں ڈکشنری انگریزی کی, کیا کسی ایک جنریشن نے تیار کی ہے؟ اس کے مختلف ایڈیشنز کیوں آتے ہیں اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر ریوائز ہو جاتا ہے؟ کیونکہ لینگویج مسلسل ترقی پذیر ہوتی ہے, اور جو تیار کرنے والی ٹیم ہے اس کے بانی جو ہیں وہ تو مر کھپ گئے ہیں, سب ختم ہو گئے, انسان سارے جا چکے, کمپلیٹلی نئی لوٹ آ چکی ہے, لیکن اسی طریقے پر عمل کر کے وہ کام کر رہی ہے جس پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور سب کے نزدیک مقصد اہم ہے, ہر آنے والا اس کو آگے لے چلتا ہے. ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے, ہم کیوں نہیں ترقی کر پا رہے؟ ہر آنے والا پچھلوں کو بے وقوف سمجھ کے, ان کے کام کو ملیا میٹ کر کے ایک نئی بنیاد کھودتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو اس نے پچھلے کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اگلا آ کے پھر ایک نیا سلسلہ شروع کرتا ہے, اور اس طرح ٹیم ورک کے نہ ہونے کی وجہ سے, ایک دوسرے پر اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے, ایک دوسرے کے تجربے سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. ایسی کتابیں مثلا انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا جو ہے, آپ کا کیا خیال ہے یہ ایک شخص نے لکھا ہے یا ایک دور میں یا ایک جنریشن نے ایون لکھا ہے؟ نہیں, علمی ترقی کے یہ جو سارے کام ہوئے ہیں یہ جنریشن در جنریشن ہوتے رہے ہیں. اگلی جنریشن اس کام سے آگے چلتی تھی جو پچھلوں نے کیا ہوتا تھا, اس کو مٹا نہیں ڈالتی تھی. لیکن ہمارے ہاں نہ اگلوں کو پچھلوں پہ اعتماد ہے, نہ پچھلوں کو اگلوں پہ ہے. نتیجتاً ہم جہاں سے چلے تھے اس سے آگے جانے کی بجائے شاید پیچھے ہی جا چکے ہیں. عمارت ہی کو دیکھیے کہ اگر ایک شخص نقشہ بناتا ہے, بنیادیں کھودتا ہے, ابھی وہ عمارت کی بنیاد پوری طرح رکھ نہیں پاتا کہ وہ فوت ہو جاتا ہے. اب اس کے آگے جب دوسرے لوگ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, اس کے سکسیسر وہ ساری بنیادیں وہ والی ختم کر کے نئی بنیادیں کھودتے ہیں, اور وہ تھوڑا سے بنیادیں اونچی ہوتی ہیں کہ وہ جاتے ہیں تو اگلے آ کے اس کو مٹا کے ایک نیا نقشہ بناتے ہیں. اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں وہی یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں نا, اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کو زیادہ ذہین و فتین اور زیادہ قابل اور زیادہ صلاحیتوں والے سمجھتے ہیں, اس لیے وہ پچھلے تجربات سے فائدہ اٹھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں بعض اوقات. یہ جنریشن گیپ کی نام آپ نے سنا ہوگا, یہ کیا چیز ہے, کبھی اس پہ غور کیا آپ نے, اور اس کو کیوں اتنی اہمیت دے دی گئی, اور اس کے منفی نتائج کیا ہیں؟ یعنی دو جنریشنز کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کا گیپ. ماں باپ خواہ سرے سے جاہل کیوں نہ ہو, ان پڑھ illiterate بھی کیوں نہ ہو, لیکن جو تجربہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ چار کتابیں پڑھ کے نہیں آ جایا کرتا, یہ چند کورسز کر کے نہیں آ جاتا. اس لیے ان کے تجربات کو حماقت کی نظر سے دیکھنا اور صرف نئی تدبیریں بنانا, ایسی قوم بھی کچھ نہیں کر پاتی. کیونکہ کوئی بھی شخص عقل کل تو نہیں ہوتا, یا کوئی بھی ایک جنریشن تو عقل کل نہیں ہوتی. اصل میں قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے نا, اگر ہم اس کے صرف لفظی ترجمہ پڑھ کے تفسیر لکھ کے آگے چل پڑیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مسائل کا حل تو نہیں ملے گا نا, سب جگہ یہی کچھ تو ہو رہا ہے. رٹو طوطے کی طرح ہم رٹ کے آگے چل پڑتے ہیں, نہ اپنا حال بدلتے ہیں, نہ سوچ بدلتے ہیں, نہ کاموں میں کوئی تبدیلی آتی, صرف باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں زیادہ تر. جو ماں باپ اپنے بچوں کی بیسک ٹریننگ درست کر لیتے ہیں, بچپن میں ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کر لیتے ہیں, اس وقت ان کے ساتھ محنت کر لیتے ہیں تو بڑے ہو کر وہ ماں باپ کا ایک اشارہ سمجھتے ہیں، دو چار لفظوں میں وہ ماں باپ کا مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ماں باپ ان کی بنیادی تربیت درست نہیں کرتے، وہ لمبے لمبے لیکچرز دے کر بھی بڑے ہو کر ان کو سمجھا نہیں سکتے، اور عموماً یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے سنتے نہیں، کمیونیکیشن گیپ ہے، وہ کیا سنیں، ان کو آپ کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس لیے کہ آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ڈیولپ ہی نہیں کی۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے مائیں جو تھیں ایک آنکھ کا اشارہ کرتی تھی اور بچے جو تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ روکا کس چیز سے گیا۔ یعنی یہ ساری ٹرمز جو ہیں، ماڈرنائزیشن یا جنریشن گیپ، یہ سارے مغرب کی ٹرمز ہیں، اور ان کے ہاں جو مسائل پیش آئے ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انہوں نے ایسے الفاظ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیا۔ حالانکہ اسلام میں جو بنیادی تربیت ہے والدین کے اوپر اولاد کا خیال رکھنے کی، اور اولاد کے اوپر جو ہر صورت میں لازم کیا کہ ماں باپ کا احترام کرو، ان کے آگے اف نہ کہو، ان کے آگے کندھے جھگا کے بیٹھو، ان کی عزت کرو، تو یہ سب کچھ کیوں سکھایا گیا؟ اسی وجہ سے، زندہ ہے تو دعا کرو، فوت ہو جائیں تو دعا کرو، ہر حال میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ یہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے ساتھ ایک قریبی اور گہرا تعلق رہے اور انسان ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا رہے۔ ان آیات میں تھیم ایک ہی ہے، دو تین باتیں الگ الگ تو کر سکتے ہیں لیکن ایک تھیم ہے۔ ایک بات کون سی ہے جو ان آیات کے ذریعے ہمیں سکھائی گئی ہے یا سمجھائی گئی ہے؟ بنیادی طور پر تقوی ہی کا سبق ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ پس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ ان آیات میں ایک بیعت کی، ایک معاہدے کی، ایک تجارت کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلی آیات میں منافقین کے حالات اور خلاف اسلام ان کی حرکتوں کا ذکر، اس سے متعلق بہت سی چیزیں آ چکی ہیں، اور پھر ان آیات میں ایک خاص بیعت کی طرف اشارہ ہے، ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جو بیعت عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیات بیعت عقبہ کے شرکا کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جو ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں انصار مدینہ سے لی گئی تھی۔ اسی لیے پوری سورت کے مدنی ہونے کے باوجود ان آیات کو مکی کہا گیا ہے۔ عقبہ پہاڑ کے ایک حصے کو کہا جاتا ہے، عقب کا معنی ہوتا ہے پچھلا، اور عقبہ پچھلا حصہ۔ اس جگہ سے وہ عقبہ مراد ہے جو منا میں جمرہ عقبہ کے ساتھ پہاڑ کا حصہ ہے۔ آج کل حجاج کی کثرت کی وجہ سے پہاڑ کا یہ حصہ صاف کر کے میدان بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پر صرف جمرہ ہی ہے۔ جمرہ سے مراد وہ جگہ جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اس عقبہ پر مدینہ طیبہ سے آنے والوں سے 3 مرتبہ بیعت لی گئی۔ پہلی بیعت بعثت نبوی سے 11ویں سال میں ہوئی، جس میں 6 حضرات مسلمان ہو کر بیعت کر کے مدینہ واپس ہوئے، تو مدینہ کے گھر گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اگلے سال موسم حج میں 12 لوگ اسی جگہ پر جمع ہوئے، جن میں 5 پہلے اور 7 نئے لوگ تھے، سب نے بیعت کی۔ اب مدینہ میں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہو گئی جو 40 لوگوں سے زائد تھی۔ انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، انہوں نے موجودہ مسلمانوں کو قرآن بھی پڑھایا اور اسلام کی تبلیغ بھی کی، جس کے نتیجے میں مدینہ کے بڑے بڑے گروہ اسلام میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد بعثت نبوی کے 13ویں سال میں، یعنی آخری سال جس میں پھر ہجرت ہوئی، 70 مرد اور 2 عورتیں اسی جگہ جمع ہوئے۔ یہ تیسری بیعت عقبہ ہے جو آخری ہے، اور عموماً بیعت عقبہ سے یہی بیعت مراد ہوتی ہے۔ یہ بیعت اسلام کے اصولی عقائد اور اعمال کے ساتھ خصوصی طور پر کفار سے جہاد، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ کی حفاظت اور حمایت کے بارے میں لی گئی تھی۔ اس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت معاہدہ ہو رہا ہے، آپ جو شرائط اپنے رب کے متعلق یا اپنے متعلق کرنا چاہیں وہ واضح کر دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ سب اس کی عبادت کریں گے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اپنے لیے یہ شرط کہ میری حفاظت اس طرح کریں گے جیسے اپنی جانوں، اپنے مال و اولاد کی حفاظت کرتے ہو۔ ان لوگوں نے دریافت کیا کہ اگر ہم یہ دونوں شرطیں پوری کر دیں تو ہمیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت ملے گی۔ ان سب نے خوش ہو کر کہا کہ ہم اس سودے پر راضی ہیں، ہم نے یہ سودا آپ سے چکا لیا، اور ایسے راضی ہیں کہ اب اس کو نہ خود فسخ کرنے کی درخواست دیں گے اور نہ اس کے فسخ کرنے کو پسند کریں گے۔ یعنی ہم نے آپ سے ایک سودا کر لیا، اب یہ سودا 2 طرفہ ہے، نہ ہم توڑیں گے اور نہ آپ اس کو توڑیں گے۔ یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کے طلبگار ہوں گے۔ تو چونکہ انہوں نے اس بیعت کو ایک سودا قرار دیا تھا، اسی لیے یہاں پر اشترا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی، لے لی، من المؤمنین، مومنوں سے، انفسہم، ان کی جانیں۔ کیونکہ ان کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم جیسے اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہی آپ کی حفاظت کریں گے، یا پھر اس سے بھی بڑھ کر۔ اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ اللہ کے دین کے لیے تھا۔ اور ظاہر ہے کہ حفاظت کے لیے پھر صرف جانے ہی نہیں، مال بھی ضرورت تھے، تو انہوں نے اپنے مال بھی پیش کیے۔ انصار مدینہ جنہوں نے یہ بیعت کی تھی، انہوں نے مہاجرین مکہ کے لیے اپنی جانیں اور مال اور گھر بار تجارت زراعت ہر چیز میں ان کو شریک کیا، ان کو حصے دار بنایا. کیوں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. اور جنت کا یہ وعدہ، وَعْدًا عَلَيْهِ، اس کے ذمہ ایک وعدہ ہے. کس کے ذمہ؟ اللہ کے ذمہ. کیسا وعدہ؟ حقاً، بالکل حقیقی وعدہ، سچا وعدہ، پکا وعدہ، جس کا ذکر کہاں پر ہے؟ فی التورات والانجیل والقرآن، تورات اور انجیل اور قرآن میں، یعنی تین کتابوں میں اس وعدے کا ذکر کیا گیا ہے. کوئی معمولی وعدہ نہیں ہے. اور وعدہ کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ رب العزت. اور اس سے بڑھ کر وعدہ کس کا سچا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ فَاسْتَبْشِرُوا، پس خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ. بِبَيْعِكُمْ، اپنی اس تجارت پر، اپنی اس بیعت پر، اپنے اس سودے پر. الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، وہ جو تم نے خدا سے چکا لیا. اگرچہ یہ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہو رہی تھی، لیکن دراصل اللہ کے ساتھ تھی. کیونکہ بندہ مومن جب کسی نیک کام کا عزم اور ارادہ کرتا ہے، تو خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، لیکن اس کی یہ کمٹمنٹ دراصل اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے. اس تاریخی روایت یعنی بیعت عقبہ کے مطابق، اگرچہ یہ آیات ایک خاص کانٹیکسٹ میں ذکر کی جا رہی ہیں یا ایک خاص موقع کی مناسبت سے نازل ہوئی، لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک صرف اس دور کے مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھا. ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام تمام انسانیت کے لیے ہے. یہ حکم اور یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی ہے. یہ آیت صرف ان مسلمانوں کے لیے ہی نہ تھی، یہ ہمارے لیے بھی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے جنت کا سودا کرنے کے کیا ذرائع ہیں، کیا طریقے ہیں، کیا مواقع ہیں، کیا چانسز ہیں. تو دوبارہ سے آیت کو دیکھیے. ان اللہ اشترى، بے شک اللہ نے خرید لی. من المؤمنین، مومنوں سے. انفسهم، ان کی جانے. و اموالهم، اور ان کے مال. یہاں پھر المؤمنین سے مراد انصار مدینہ کے علاوہ اور کون ہو سکتے ہیں؟ باقی ماندہ مومن بھی جو ایسا کوئی معاہدہ کرنا چاہیں، ایسی کوئی بیع و شراء کرنا چاہیں. کوئی بھی شخص جو ایمان لاتا ہے سچے دل سے، تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو، بلکہ اپنے مال کو بھی اللہ کے ہاں ڈپازٹ کرا دیتا ہے، اس کے سپرد کر دیتا ہے. بندہ مومن اپنا آپ اور اپنا مال اور اپنی زندگی اپنے رب کو دیتا ہے، تاکہ رب اس کو بدلے میں جنت عطا کرے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس سودے کی شرائط پوری کی جائیں، جب پورے کا پورا اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کر دیا جائے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين، جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو تو کہا میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا. اس کے بغیر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کسی انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی. جنت ایک بہت قیمتی اور بہت اعلی درجے کی چیز ہے، اور جو چیز جتنی اعلی ہوتی ہے اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جب کوئی شخص دین کو اس طرح اختیار کرتا ہے، دین کو اس طرح لیتا ہے، تو دین پھر اس کا ذاتی معاملہ بن جاتا ہے. اس کی ساری دلچسپیاں، اس کے سارے اندیشے، اس کے سارے شوق، محبتیں، ہر چیز پھر اس کے گرد گھومتے ہیں. دین اگر وقت کا تقاضا کرتا ہے تو وہ اپنا وقت پیش کرتا ہے، صلاحیتیں مانگتا ہے، ذہانت مانگتا ہے، قوت اور طاقت مانگتا ہے، جان مانگتا ہے، کچھ بھی مانگتا ہے تو وہ شوق سے خوشی خوشی لے کر حاضر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ایک معاہدے میں بندھا ہوا ہے. ایسا انسان نہ اپنی انا کو پالتا ہے، نہ اپنی میں کو بڑا کرتا ہے، اور نہ اپنے آپ کو کوئی بڑی اہم چیز سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہر لمحہ، ہر دم، ہر موقع پہ، ہر حکم پہ اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. ایسا ہی شخص یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور جنگ کرنے کا موقع ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان جان کو ہتھیلی پر رکھ کے حاضر ہوتا ہے، وہ شخص پھر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے سے بھی کتراتا نہیں. اس کا یہ معاہدہ کوئی وقتی معاہدہ نہیں ہوتا، اس کا یہ معاہدہ موت کے وقت تک ہوتا ہے، حتیٰ کہ جان کے تقاضے پر جان بھی دے دیتا ہے، اور اس پر بھی وہ حسرت و یاس کا شکار نہیں ہوتا، خوش ہو جاتا ہے کہ میری جان کسی کام آ گئی، میں تو کامیاب ہو گیا. فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. وہ تو جان دینے کے بعد بھی پھر یہی تمنا کرتا ہے کہ اس کی جان پھر اسے دی جائے، تو وہ اسی طرح اپنے رب کو پھر سے دے آئے، کیونکہ اسے رب کے کیے ہوئے وعدے اپنی آنکھوں سے سچے نظر آ جاتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ یہ معاہدے کی صرف ایک شق ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، صرف یہی شق نہیں. شق کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ کیا شرط، کلاز؟ یہ معاہدے کی صرف ایک کلاز ہے، ایک شق ہے، ایک شرط ہے. ہول سول صرف یہی نہیں کہ جنت کا وعدہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جان اللہ کے راستے میں دے. نہیں، کوئی بھی شخص جب اپنی ساری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اپنی جان اور مال کے معاملے میں اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لیتا ہے، اس کی اطاعت کے ساتھ جیتا ہے، تو ان سب لوگوں کے لیے یہی وعدہ ہے. گویا جس شخص نے اپنی جان اور مال پر اپنا نہیں اللہ کا حکم، اپنی مرضی نہیں اللہ کی مرضی مان لی، تو ایسے ہی شخص کے لیے جنت ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، انہی کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ ایسا ہے، وعدن علیہ حقن، بالکل سچا وعدہ ہے. تم جان اور مال دے کر تو دیکھو، اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ تم یہ معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ کر رہے ہو، جس نے اپنے اس وعدے کا ذکر تین کتابوں میں کیا ہے. عام طور پر بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی بہت اہم بات کرتا ہے یا کوئی خاص بات کرتا ہے تو ہمیشہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہاں لکھی ہے, اس کا ریفرنس لاؤ, یہ بات جو تم کر رہے ہو اس کی دلیل پیش کرو. تو علمی دنیا میں کوئی بات بغیر دلیل کے نہیں کی جاتی, صرف جذباتی طور پر نہیں کی جاتی, بلکہ اس کے لیے ود ریفرنس بات کی جاتی ہے. جدید دنیا میں جتنی بھی تحقیق ہو رہی ہے اس میں کوئی بھی باتیں محض خیال کے طور پر قبول نہیں ہوتی, اور ہر اہم بات کے لیے ریفرنس کا دینا ضروری ہوتا ہے. سنی سنائی باتیں, جذباتی باتیں, خیالی باتیں کافی نہیں ہوا کرتی. تو یہاں پر بھی یہ وعدہ محض ایک زبانی وعدہ نہیں ہے, یہ بات تو تحریری طور پر بلیک اینڈ وائٹ میں باقاعدہ لکھی ہوئی ہے, اور کہاں صرف ایک کتاب نہیں تین کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے کبھی ریسرچ کا کام کیا ہو وہ جانتے ہوں گے کہ جب بھی وہ کوئی اپنے کسی سٹیٹمنٹ کی دلیل میں کوئی ریفرنس دیتے ہیں تو جتنے زیادہ ریفرنس ہو اور جتنے زیادہ اوتھینٹک ریفرنس ہو اتنی ہی وہ سٹیٹمنٹ یا اتنی ہی وہ تھیم یا وہ تھیسس یا نظریہ جو ہے زیادہ ویلیوبل ہوتا ہے, قابل اعتماد ہوتا ہے, جس کے لیے زیادہ دلائل آپ فراہم کر سکیں. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب وعدے کا ذکر کیا تو محض زبانی وعدے کی بات نہیں کی, ساتھ تین کتابوں کا ریفرنس بھی دیا. وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, یہ وعدہ تو بالکل سچا وعدہ ہے جس کا ذکر تین کتابوں میں ہوا ہے. مثلا تورات میں اب بھی یہ بات موجود ہے باب استثناء میں, سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا اکیلا خداوند ہے, تو اپنے سارے دل اور اپنے سارے جی اور اپنے سارے زور سے خداوند اپنے خدا کو دوست رکھ. سارے دل, سارے جی, سارے زور سے, یعنی خواہشات, عقل, دل, دماغ, قوتیں, سب کچھ اپنے رب کو دے. انجیل باب متا میں, جس کسی نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے اس کو 100 گنا ملے گا اور ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا. اسی طرح متا میں ایک اور روایت ہے, مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کی ہے. متا باب 10 میں, جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھو دے گا اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچا لے گا. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسی طرح تورات کی باب استثناء میں ہے, کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے, اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا. اور قرآن میں تو بذات خود لکھا ہوا ہی ہے, وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ کون پورا کرنے والا ہے, کون وفا کرنے والا ہے. فاستبشروا ببیعکم, بس خوشیاں مناؤ اپنی اس تجارت پر, الذی بایعتم به, جو تم نے اس کے ساتھ چکائی ہے, اپنی اس تجارت پر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لی, اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ چکایا. وذالک هو الفوز العظیم, اور یہی دراصل بہت عظیم کامیابی ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ لفظ تجارت یا بیع و شراء یا معاہدہ استعمال ہوا ہے. اس کو مزید سمجھنے کے لیے تجارت کے یا خرید و فروخت کے یا بزنس کے عام اصولوں کو دیکھیے. کسی بھی تجارت کے، بیع و شراء کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ کیا ہیں؟ نمبر ایک خریدنے والا، نمبر دو بیچنے والا، اور نمبر تین وہ چیز جسے خریدا یا بیچا جا رہا ہو۔ دوسری بات یہ کہ خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ہی آمادہ ہوں اس سودے پر، بیچنے والا بھی بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور خریدنے والا بھی خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد قیمت طے کی جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر چیز میں کوئی فلاء ہو، کوئی نقص ہو، تو عموماً ریفنڈ مل جاتا ہے، پیسے واپس ہو جاتے ہیں، چیز رکھ لی جاتی ہے۔ خریدنے والا چیز خریدنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کرتا ہے، الٹ پلٹ کر دیکھتا ہے۔ مثلاً جب آپ کبھی کپڑا خرید رہے ہوں یا کبھی کوئی فروٹ خرید رہے ہوں تو آنکھیں بند کر کے نہیں خریدتے، داغ والے کو، کچے کو، گلے سڑے کو، خراب کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ دونوں پارٹیز چند باتوں پہ متفق ہو جاتی، مثلاً یہ کہ قیمت کب ادا کرنی، کہاں ادا کرنی، کس فارم میں ادا کرنی۔ پھر اس کے بعد یہ کہ بیچے جانے کے بعد چیز یعنی کموڈٹی جو ہے وہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی، سودے کے بعد چیز مالک کی نہیں بلکہ خریدار کی ملکیت ہو جاتی، پھر اس پہ بیچنے والے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اسی طرح اگر خریدنے والا یا بیچنے والا اپنی پارٹ آف دا ڈیل پوری نہ کرے تو ڈیل آف ہو جاتی۔ اب اس کو سامنے رکھ کر اپنے سودے کی بات کریں، اس کو سامنے رکھ کر جنت کے خریدار سودا طے کریں، معاملہ طے کریں۔ یہاں پر دو کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، ایک طرف بندہ ہے اور ایک طرف رب ہے۔ بندے کو کیا چاہیے؟ جنت چاہیے۔ رب نے اس کی قیمت کیا مقرر کی ہے؟ جان اور مال۔ رب تو جنت دینے پر تیار ہے، اب آپ پر ہے کیا آپ خریدنے پہ آمادہ ہیں، حوصلہ ہے خریدنے کا۔ مثلاً ایک شخص شہر کے کسی بہت اچھے علاقے میں بہت پرسکون پرفضا مقام پر گھر خریدنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کی تمنا اور حسرت ہے کہ فلاں گھر میں خرید لوں۔ مثلاً عام طور پر آپ میں سے اگر کسی نے گھر خریدا ہو تو اس کو تجربہ ہوگا، کچھ یاد ہوگا کہ خریدنے سے پہلے آپ جس کسی گلی بازار سڑک سے گزرتے ہوں گے تو مکانوں کو اچھی طرح دیکھتے رہتے ہوں گے کہ یہ میری مرضی اور یہ میری پسند کا مکان ہے، اور پھر اپنی جیب کو دیکھتے ہوں گے کہ کیا میرے پاس وہ پیسے ہیں کہ جس سے میں یہ مکان خرید سکوں۔ اور اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو تو پھر آپ اس سے نچلی کیٹیگری پہ آ جاتے ہیں، پھر اس سے کم، حتیٰ کہ اس جگہ پہ آ کے ٹھہرتے ہیں جس جگہ کی آپ قیمت ادا کر سکتے ہوں۔ اور اگر آپ قیمت ادا نہ کر سکتے ہوں تو آپ بڑے سودے پہ ہاتھ ہی نہیں ڈال سکتے۔ دنیا میں ایک معمولی سے معمولی گھر خریدنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ پیسہ چاہیے۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ ایک شخص نے ایک بہت اعلی مکان کا سودا کیا ہے بغیر کسی قیمت کے ادا کیے، اس نے کوئی قیمت نہیں دی لیکن پھر بھی اس کا سودا ہو گیا، بغیر پیسے ادا کیے اس کو مل گیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ خرید و فروخت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ کوئی چیز لینے کے لیے قیمت دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ کی آمادگی ہے جنت لینے کے لیے، کوئی شوق ہے، کوئی خیال ہے، کوئی مرضی ہے، کوئی دل چاہتا ہے لینے کو؟ پھر دیکھیے اپنے آپ پر، قیمت ہے پاس؟